بے مقصد بے فائدہ رکاوٹیں، اور مری سے اتنا رش تھا کہ سوا گھنٹہ اس رش کو عبور کرتے ہوئے یہ حال، اور لینی ایک نہ دینی تو کچھ بھی نہیں، ہزاروں گاڑیاں بس سیدھی جائیں گی، ٹرن لیں گی پھر سیدھی جائیں گی، درمیان میں ایک آڑ لگا دی ہے، کچھ پتا نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ حال ہے۔ حجت اللہ کا اب جو یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ دراصل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جتنی مشکل باتیں پہلے ارشاد فرما دیں ان کے بعد یہ بہت آسان حصہ ہے، اور ایک طرح سے مقدمہ اس کتاب کا جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہاں پر پورا ہو جاتا ہے، اور اس مقدمے کے آخر پہ پہنچ کے جہاں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کا اصل مقصد کیا ہے اور کیا چیزیں ہیں آگے، پھر وہاں تھوڑی سی مشکل بحث ہے، مگر نہ یہ ایسی چیز ہے آج کے اس دورانیے میں کہ یہ اگر خود بھی پڑھ لی جائے تو بہت آسان ہے۔ پچھلی مرتبہ جو بات تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں کچھ ایسے فرق ہیں کہ کوئی آدمی ان دونوں میں سے کسی چیز کی طرف بھی جائے تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے رہے گا۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں میں اپنا ایک موقف بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ستجدنی اذا تشعبت بهم السبل فی الفروع والمذاہب، اور تم یہ دیکھو گے کہ جب اصل مسلک اصول کے بعد لوگ مختلف فروع میں بٹ گئے، لوگ مختلف شاخوں میں چلے گئے، کچھ اشاعرہ کی طرف چلے گئے، کچھ ماتریدیہ کی طرف چلے گئے، اور جزیات مختلف ہو گئیں۔ جزیات مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں تعلیم فرمائی تھیں وہ جس جس جگہ پر پہنچی ہیں کمیونیکیشن نہیں تھی، اس وجہ سے وہاں وہاں فتوے مختلف ہو گئے۔ ان فتاوی کے مختلف ہونے کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، اور لوگ چونکہ اس ماحول کو دیکھے ہوئے نہیں، وہاں پہنچ نہیں سکتے، اس لیے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کیسی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جہاں پہاڑ آیا وہاں پر بس زبان بدل گئی، دریا آ گیا زبان بدل گئی، دریا کے اس پار اور زبان ہے، اس پار اور زبان ہے، پہاڑ سے ادھر اور زبان ہے، اس کے پیچھے اور زبان ہے، اور وجہ اس کی یہ کہ اب اس زمانے میں ہزاروں میل پہاڑ اور اس کی طرف اترنا اور چڑھنا یہ لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اور کوئی اتنا تردد کرتا بھی نہیں تھا۔ اسی طرح دریاؤں اور سمندروں کو عبور کرنا یہ کون سی آسان بات تھی، تو ایک خبر کا دوسری جگہ پر پہنچنا یہ بھی بڑا دشوار تھا۔ اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن کے وہ عراق چلے گئے، اب عراق کے بعد انہوں نے کوئی سفر ہی نہیں کیا، عراق میں ہی رہے، تو اب اس جگہ پر ان کے لیے وہی حدیث تھی، وہی چیز تھی جو سن لی، اور انہیں پتا نہیں کہ مدینہ منورہ میں اس کے بعد کیا کیا احکامات نازل ہوئے، تو وہ تو عمر بھر اسی حدیث پہ عمل کرتے رہے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوئی آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل دیکھا، اور پھر کسی نے انہیں بتایا تو وہ جو چیز تم نے دیکھی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے، तो फिर उसके बाद फिर आए और फिर दूसरा अमल हो गया तो ये बहुत सी चीजें थी जिसकी वजह से सहाबा रजी अल्लाह अन्हु के फतवों में इख्तलाफ हुआ है और जब उनके फतवों में इख्तलाफ हुआ तो जो जिस जगह पर था उन्होंने उस चीज को ले लिया और उन्होंने उस चीज को अपना लिया मसलन कुछ सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने ये देखा कि मौज़ों पर मसाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कुछ ने देखा कि मौज़ों पर मसा नहीं किया अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह अन्हु ने सआद रजी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने से इंकार कर दिया सआद रजी अल्लाह अन्हु ने वुज़ू किया और नमाज जब पढ़ाने लगे तो अम्मार रजी अल्लाह अन्हु सबसे निकले और बार-बार कहते रहे कि सात लोगों को बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ाओगे बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ाओ सआद रजी अल्लाह अन्हु हैरान कि अभी तो मैंने वुज़ू किया है ये कहते हैं बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ाओगे तो उन्होंने नमाज पढ़ा के उमर रजी अल्लाह अन्हु से अर्ज किया कि हम आपके पास बैठे थे गया हूं नमाज पढ़ाई है और सात ने सबसे अम्मार ने सबसे निकल के ये कहना शुरू कर दिया तो आप उससे पूछें क्या मसला तो उमर रजी अल्लाह ने बुलाया और पूछा अम्मार तो उन्होंने कहा इसने पांव नहीं धोए हजरत उमर रजी अल्लाह का फिर क्या किया मगर इससे पूछे सआद रजी अल्लाह का मैंने मोजे पहने हुए थे उससे मसा कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा अम्मार रजी अल्लाह ने नहीं देखा था उन्होंने कहा ये मौज़ों पर मसा तो सूरह माईदा से पहले था सूरह माईदा में जब हुक्म नाजिल हुआ अल्लाह ने कहा कि पांव को धोया करो तो अब पांव को धोना फर्ज हो गया मौज़ों का मसा तो एक रुख्सत थी खुदा ने दी थी खत्म हो गई अब तो ये चीज नहीं रही तो उमर रजी अल्लाह अन्हु चुप हो गए और उन्होंने कहा कि कोई तुम में से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आप क्या कहते हैं कि मौज़ों पर मसा सूरह माईदा के बाद ही हुआ है या नहीं हुआ अब सब चुप थे हजरत अली रजी अल्लाह ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास गए तो आयशा रजी अल्लाह ने कहा कि उमर रजी अल्लाह से जाकर कहो कि मेरे दोनों पांव टखनों समेत काट दिए जाएं ये ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि मैं मौज़ों पर मसा करूं बाद में उमर रजी अल्लाह तक वापस आ गई वो सोचते रहे फिर फरमाने लगे कि एक खातून की गवाही पे मैं इस मसले का कैसे हल कर सकता तुम में से कोई है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो मौज़ों पे उन्होंने मसा किया तो 18 सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हु ने गवाही दी उनका हम सबने देखा है ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फिर पूछा उनका अच्छा ये बताओ सूरह माईदा से पहले देखा है कि बाद में देखा इतने सच्चे लोग थे कि बस उतनी बात कहते थे जितनी थी और 18 के 18 बैठ उन्होंने कहा जी ये याद नहीं सूरह माईदा की नज़ूल हुआ था नहीं हुआ था हल्ते आखिर पे दोनों तरफ हो गए कुछ लोगों ने काम मसा करेंगे कुछ ने काम नहीं करेंगे वुजू नहीं होता अब ये इख्तलाफ हुआ जब तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह उनके शागिर्द कहते थे कि हमने इब्ने मसूद रजी अल्लाह उनको देखा था कूफा में हमेशा मसा करते हुए तो हमें जब ये हदीस पहुंची तो हमने कहा ये क्या बात हो गई उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हा ने इसलिए कह दिया कि बहुत एहतियात करती थी कि मौज़ों पर मसा जो है ये गोया के रुख्सत है और अफजल ये है कि पांव धोए जाए अब भी हमारे नजदीक मसला यही है कि मौज़ों पर मसा जो है उसमें कम सवाब है और पांव धोने में ज्यादा सवाब है तो उन्होंने जरीर रजी अल्लाह अन्हु से पूछा और जरीर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जरीर रजी अल्लाह अन्हु जो थे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से सिर्फ 6 महीने पहले मुसलमान हुए थे और ये गालिबन वाहिद हैं जिनका दावा ये है बुखारी में आता है उन्होंने कहा कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी हाजिरी नहीं हुई मगर ये कि हमेशा देख के मुझे हंसते रहे मुस्कुराते रहे बहुत बड़े एजाज की बात थी ये उनके लिए तो उनसे पूछा लोगों ने तो उन्होंने कहा मैं तो मुसलमान ही सूरह माईदा के नज़ूल के बाद हुआ और मैं मौज़ों पर मसा करता हूँ मैंने देखा है ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگرد کہتے تھے اس سے زیادہ خوشی کی روایت ہمارے لیے نہیں تھی ہم سب کو بتاتے تھے کہ دیکھو انہوں نے مسعود کیا ہے اور سورہ مائدہ کے بعد مسلمان ہوئے اب یہاں پر دو ٹکڑے ہو گئے کچھ حضرات نے کہا مسعود کریں گے کچھ نے کہا نہیں کریں گے اب کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے اپنے گھروں کو انہوں نے وہاں جا کر فتوا کیا ہوگا کہ موضوع پہ مت آنا چھوڑو کچھ نے کہا کر لو کچھ نے کہا رخصت ہے کچھ نے کہا زیادہ اچھی بات کیا کہ دھو لو یہ ساری چیزیں تو بہت سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے امت میں اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتووں میں تھا اس کی بنیادی وجہیں بہت سی ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بہت اچھی بحث کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ امت میں جو مختلف مسلک بنے ہیں ان سب کی اصل مختلف احادیث ہیں اور مختلف احادیث کیوں ہیں اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل مختلف ہے کسی نے کچھ دیکھا ہے کسی نے کچھ دیکھا ہے جو جو انہوں نے دیکھا سچائی کے ساتھ بیان کر دیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں خواہ وہ عقیدے سے مطلب یہ کہ تعلق ہو یا اس کا فقہی جزیات سے تعلق ہو وَتَفَرَّقَتْ بِهِمُ الْمَوَارِدُ فِيهَا وَالْمَشَارِبُ اور پھر کیا کیا لوگوں نے انہوں نے پانی پینے کی جگہیں مختلف کر لی اور گھاٹ اور پانی پینے کی جگہیں جو تھیں وہ الگ الگ ہو گئیں تو ان کے فتوے مطلب یہ کہ الگ الگ ہو گئے تو کیا ہے لَجَجْتُ بِالْجَادَتِ الْجَلِيَّتِ وَحَقَّقْتُ الْقَارِعَةِ الْقَوِيَّتِ لیکن میں ایسا آدمی ہوں کہ اپنی راہ پر بالکل قائم رہوں گا اور میں ایسا آدمی ہوں کہ جس چیز کو حق سمجھتا ہوں بالکل تمہارے سامنے بیان کروں گا وَسِّرْتُ لَا الْوِيَ عَلَى الْأَطْرَافِ وَالْحَافَاتِ وَكُنْتُ فِي سَمَمْ مِنَ التَّفَارِيِ وَالتَّخْرِيجَاتِ اور دیکھو اس کتاب میں میرا موقف یہ ہے اور میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اعتدال کے ساتھ چلتا رہوں گا میں کسی انتہا کی طرف نہیں جاؤں گا اور میں صرف اس بات سے غرض رکھوں گا کہ اصول کی باتیں کیا اور اصول کے بعد جہاں تک فروعات کا تعلق ہے ان سے نکالی ہوئی جزیات کا تعلق ہے میں ان چیزوں میں نہیں پڑھوں گا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سب سے بڑی چیز ہے جس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں پھر سنت ہے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آپس کی مباحث ہیں پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین آتے ہیں بس ائمہ مجتہدین تک جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کی پیروی کروں گا اجتہاد ان کا دیکھوں گا کتاب و سنت کو دیکھوں گا آثار کو دیکھوں گا ان چیزوں کو اور میں نے اپنا ایک راستہ متعین کر لیا ہے یعنی میں اعتدال میں رہوں گا اور کسی بھی انتہا پر نہیں پہنچوں گا اصل چیز یہ ہے کہ ہر طبقے میں یعنی ائمہ اربعہ کے جتنے بھی پیروکار ہیں مالکی ہیں شافعی ہیں حنبلی ہیں حنفی ہیں ان سب میں ایک تو ہے اجتہاد جو صاحب مذہب نے کیا ہے مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اجتہاد کیا ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا امام مالک رحمۃ اللہ نے اجتہاد کیا امام مالک کے شاگرد تھے انہوں نے اجتہاد کیا یہ اجتہادات جو ہیں یہ تو ہیں اعلیٰ درجے کے اب اس پر اصول قائم ہو گئے ان اصولوں کے بعد اگلی صدیوں میں جو لوگ آئے وہ کچھ نہ کچھ اجتہاد کرتے رہے کچھ نہ کچھ کہتے رہے تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی بعد کی صدیوں کے کسی آدمی کو لے لے اور کہے جی تمہاری فقہ میں یہ مسئلہ یہاں پر لکھا ہے لہذا اس مسئلے کو ثابت کرو یہ بہت اہم بات ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہتے ہیں حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے اس سے پوچھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہاں کہاں ہے وہ کہتے ہیں جی شامی میں لکھا ہے ارے بھائی شامی تو کتاب ہے وہ 12ویں صدی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور اس کتاب کے درمیان 1100 سال کا فاصلہ ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا اجتہاد بتاؤ کہ وہ کہاں پر مثلا نماز ہمیشہ دو رکعتیں رہی اور دو رکعتوں کے بعد پھر دو رکعتوں پر اضافہ ہوا مغرب 3 رکعت تھی ظہر عصر اور عشاء یہ بھی دو دو رکعتیں تھیں اور جب یہ 4 رکعتیں ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وہ جو دو دو پڑھتے تھے نا وہ سفر کے لیے رکھ لو اور یہ اب آئندہ تو اپنے گھروں میں پڑھا کرو تو فجر تو دو ہی رہی ظہر عصر اور عشاء یہ چاروں تینوں نمازیں چار چار رکھتے ہوں گئی پرانے حضرات جو تھے وہ کہتے تھے یہ دو رکھتیں زائد ہیں انہوں نے اصول سے بتایا کہ ان دو رکھتوں میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے ختم ہو گئی بات جو متاخرین آئے ہیں حنفیوں میں سے انہوں نے اصول کی بحث میں ایک اصول طے کیا اور انہوں نے کہا کہ جو دو آخری رکعتیں پڑھی جاتی ہیں فرض کی اگر ان میں کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور قیام کرتا ہے اتنی دیر جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو بس اس انسان کے لیے کافی کچھ فقہاء نے اس مسئلے کو اس لیے لکھا کہ انہوں نے کہا ایک آدمی سفر پہ جانا چاہتا ہے ایک آدمی کو جلدی ہے کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا تو اس نے دو رکعتیں پڑھ لی فرض کی زہر کے مثلا چار فرض نے دو رکعتیں پوری پڑھی اور تیسری اور چوتھی رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا اور رکوع کر لیا بس اتنی دیر کھڑا ہوا جتنی دیر تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے تو اس نے قیام کا فرض پورا کیا اور اس کے بعد اس نے رکوع کر لیا تیسری چوتھی رکعت میں اس کی نماز ہو گئی اب بھی مفتی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز ہو گئی اب ایک آدمی کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے تو وہ بات غلط کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست یہ فتویٰ نہیں دیا بلکہ بعد کی صدیوں میں آنے والے ائمہ نے جب غور کیا مفتیوں نے فقہاء نے تو انہوں نے مختلف اصولوں کے تحت ایسی چیزیں کی اور اب اس کو کوئی کہے کہ تم ثابت کرو کتاب و سنت سے تو ظاہر ہے کہ اصول ثابت ہوگا اصول کے بعد اس کے تحت یہ چیز ثابت ہوگی اور یہ چاروں ائمہ کے مسالک میں ایسے تو جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حنفیوں کے ہاں یہ لکھا ہے بھئی لکھا ہے لیکن کوئی اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا حنفیوں میں کسی نے اس پہ فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا ہر ایک مسلک میں ایسے ہوتا ہے تو اس لیے جو لوگ اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی بھی فقہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ائمہ مجتہدین کی بجائے بعد کی صدیوں کے مسائل لے کے ان کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے حالانکہ اصل تو دیکھو جو اجتہاد تھا ائمہ مجتہدین کا اس کے مطابق بات ہونی چاہیے اور یہ وہ نقطہ ہے جس پہ حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو ایک اہل حدیث کے عالم سے انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے آ کے بات کروں اس موضوع پہ تو حضرت نے اس پہ شرط لکھی اور فرمایا کہ دیکھیے میری اور آپ کی جتنی بات ہوگی وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اجتہاد سے ہوگی اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد کی صدیوں میں جو لوگوں نے اصول قائم کیا اور اجتہاد کیا اس پہ میں گفتگو نہیں کروں کیونکہ ہماری گفتگو کا محور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اجتہاد ہے کہ وہ کیسے ہوا تو وہ صاحب تشریف لائے اور ایک کمرے میں بیٹھ کے دونوں حضرات بحث کرنے لگے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس وقت طالب علم تھے ہم بار بار کمرے کے دروازے کے پاس جاتے تھے کہ پتہ چلے بحث کیا ہو رہی ہے تو جب دونوں حضرات باہر نکلے تو جو اہل حدیث تھے کہنے لگے حضرت میں حیران ہوں کہ آپ کو کتاب و سنت اتنا کچھ آتا ہے اس کے باوجود آپ مقلد ہیں حضرت ابراہ مجھے بھی حیرت ہے کہ آپ کو حنفی فقہ پہ اتنا عبور ہے اور اس کے باوجود آپ غیر مقلد ہیں تو یہ کیا بات تھی ائمہ مجتہدین کی بات کہ مجتہدین نے جو اجتہاد کیا ہے اس پہ کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھو نہ کناروں کی طرف کیا ہوں اور میں بالکل ادھر ادھر نہیں موڑا اور میں بالکل بہرا بن جاؤں گا لفظ کیا استعمال کیا انہوں نے فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُ فِي صَمَمٍ مِّنَ التَّفَارِيعِ وَالتَّخْرِيجَاتِ جتنی تفریح اور تخریج ہوئی ہے اصولوں کے مطابق ان میں کس نے کیا کیا قاضی خان نے کیا فتویٰ دیا خطاف نے کیا فتویٰ دیا ابوبکر جساس رازی نے کیا فتویٰ دیا یہ بات کے جو حضرات ہیں میں ان کے متعلق بالکل بہرا بن جاؤں گا میں تو صرف اوپر سے لے رہا ہوں کتاب و سنت کو اور اس کی روشنی میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا اور پھر ائمہ مجتہدین کا میں تو اس حد تک ہوں اور اس کے بعد میری اپنی راہ ہے اور میں اپنی راہ پر چلوں گا میں نہ ادھر جا رہا ہوں نہ ادھر جا رہا ہوں اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے اس اصول کی کہاں پر خلاف ورزی کی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے مگر وہ کتاب اتفاق سے ایک صاحب لے گئے تھے وغیرہ وہ لاتے اور آپ کو دکھاتے کہ یہ عبارت ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے باوجود اس اصول سے یہاں سے ہٹ گئے ہیں یہ وہی کرتا ہے بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے اس اصول کی پابندی کر لے گا مگر اللہ نے بھی یہ طے کیا ہے کہ اس کی کتاب کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہ رہے جس میں کچھ نہ کچھ خطا نہ ہو جائے. بشریت ہے, انسانیت ہے, بشر ایسے ہی ہو جاتا ہے. پھر شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں لکل فن من خاصت, دیکھو ہر ایک فن کی ایک خصوصیت ہے. ولکل مقام مقال, اور ہر ایک مقام پر موقع پر اس کی مناسبت سے بات ہوتی ہے. وعلی غیرہم اتباع بحق ما ہنالک, اور جو اس پر چلنے والے ہیں دوسروں پر اس فن میں سب سے زیادہ قابل اعتبار بات یہ ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں جو اس فن کا ماہر. یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے گویا اس چھوٹی سی بحث کا ایک عنوان قائم کیا اور فرمایا کہ ہر ایک فن میں ایک خصوصیت ہوتی ہے. مثلا تصوف کو آپ دیکھیں تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ باطن کی اصلاح پر زور دیتے ہیں, اللہ کے ذکر پہ, مراقبات پہ, تعلق مع اللہ پہ, ان چیزوں پہ. حدیث کو آپ دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات, اس میں کون سا ضعیف ہے, قوی ہے, کیا ہے, کیا نہیں ہے, اس پہ زور دیتے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر کو دیکھ لیں تو جو تفسیر بیان کرے گا اسے لا محالہ ہر علم میں گھسنا پڑے گا. وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے قرآن سے قرآن کی تفسیر بیان کرے گا, حدیث میں بیان کرے گا, پھر آثار صحابہ رضی اللہ عنہ کے وہ لائے گا, پھر اس سے فکری مسائل جو ثابت ہوتے ہیں وہ. تو ہر فن کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. اب فقہا کو دیکھ لیں تو فقہا کے فقہ کے فن کی خصوصیت یہ ہے کہ مسئلہ بیان کر دے گا. اب کوئی اس سے کہتا ہے کہ یہ مسئلہ جو تم نے بیان کیا یہ کہاں آیا ہے, وہ کہتا ہے کہ فلاں اصول کے تحت ہے. اچھا یہ اصول کہاں سے ثابت ہوتا ہے, پھر اسے بتاتا ہے کہ مجتہدین نے اصول لکھا ہے. اچھا یہ کیسے مجتہدین تک پہنچا تھا, وہ کہتے ہیں کتاب و سنت. اتنی لمبی بحث کوئی کرتا ہے, ورنہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے, مرضی عمل کرو اور مرضی عمل نہ کرو. اتنی لمبی بحث ہر ایک آدمی کون کر سکتا. تو شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں ہر فن کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور ہر موقع کے مناسبت سے ایک بات ہوتی ہے. جیسے موقع ہوتا ہے ویسی بات بھی کرنی چاہیے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ موقع اس بات کے کہنے کا نہیں ہوتا, سچ ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ اسے ہر موقع پہ بولا جائے. جھوٹ ہے معاذ اللہ, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پہ انسان اس سے ہٹ جائے. کبھی کسی کے قتل کا فیصلہ کرنے لگیں لوگ اور قتل کی بات کرنے لگیں تو اس موقع پہ کسی کو اطلاع دینا جا کے کہ تمہارے قتل کی سازش ہو رہی ہے, چاہے قسم اٹھا لے کہ میں اس کی اطلاع کسی کو نہیں دوں گا, اس کے باوجود اگر وہ ناحق خون ہے تو اس موقع پہ اس قسم کا توڑ دینا ضروری. تو شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں ہر مقام کی ایک بات ہوتی ہے, اور جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کا اتباع کریں, اس کی بات کے پیچھے چلیں جس کی بات سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے. مثلا نجران والے آئے اور انہوں نے, نجرانیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بحث کر دی تھی, اور ان کا خیال یہ تھا معاذ اللہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیں گے. سورہ آل عمران جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب انہیں مباہلے کی دعوت دیجیے, اور اگر یہ مقابلے میں آ جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری وادی اگر میرے مقابلے میں آ جاتے تو جہنم کی آگ سے بھر جاتی. وہ عقل مند لوگ تھے تھوڑے سے, وہ ان کے جو پادری تھے اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ نبی سچا ہے. یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ کل ہم بھی آئیں گے اور وہ بھی آئیں گے اور دونوں مل کے اللہ سے دعا کریں گے جو جھوٹا ہے خدا اس کو برباد کرے, تو اگر اس کے مقابلے میں کل ہم نکلے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے. وہ وقت پورا بڑا حیران, انہوں نے کہا جب تم جانتے ہو کہ یہ آدمی سچا ہے تو پھر اسے مانتے کیوں نہیں. اس نے کہا اگر مان لیں تو یہ جو سالانہ چندہ آتا ہے پیسے دیتی ہے قوم, یہ کدھر سے آئے گا, یہ پیسوں کا کیا بنے گا. اور وہ پادری بھی تھا اور جو نجران کا سردار تھا اس کا بھائی بھی تھا. اسے پھر بھائی نے کہا, وہ بھائی اس کا بادشاہ تھا, بادشاہ نے کہا کہ اس کو مانتے. اسے کہا پھر دیکھ لو بادشاہ آپ سے چھٹی ہو جائے گی, لوگ تمہیں رہنے نہیں دیں گے. یہ بات مباہلے کی تھی, اور انہوں نے معاہدہ کیا, اگلے دن آ گئے اور کہنے لگے ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرتے, ہم آپ کی اطاعت کریں گے, آپ ہم سے ٹیکس لیتے رہیں اور ہم پر حملہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوا دیا معاہدے کو, اور معاہدے کو لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ لکھو کہ یہ ہجرت کے 9 سال میں یہ معاہدہ ہوا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کا جو 9 سال متعین فرمایا تھا نا, یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہجری سال کو شروع کرنے کی دلیل ہے. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ ہجرت کے سال کو شروع کرو, کسی نے کچھ رائے دی کسی نے کچھ رائے دی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا کہ انہوں نے ابتدا کی آغاز کیا, حقیقت میں دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں سنت سے ثابت ہو جاتی ہیں. بس فرق اتنا سا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آغاز کیا, اور نہیں جانتے کہ اس کے بھی پیچھے احادیث ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت محتاط تھے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز کر دیں. اس معاہدے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ لکھوائی. ہو گیا معاہدہ لکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نجران والوں کے آپس کے اختلافات پڑ گئے, اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر آئے, اور پھر آ کر کہا کہ جناب اب آبادی زیادہ ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے, تو معاہدے کی تجدید کر لی جائے. عمر رضی اللہ عنہ کا کیا تجدید کرنی ہے؟ ان کے جی پہلے ٹیکس توڑے تھے, اب زیادہ کر دیں, اب اس کو زیادہ کر دیں, اب اس کو زیادہ کر دیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کر دی, مسلمانوں کا اس میں فائدہ تھا. اور یہ جو فریق آیا تھا یہ مخالف تھا ان لوگوں کا جنہوں نے چیزیں بیچنی ہوتی تھی, تھا انہیں کا حصہ انہیں کا گروہ, لیکن اندر کی مخالفت تھی. جب عمر رضی اللہ عنہ یہ معاہدہ کر لیا تو پھر آ گئے, پھر آ کر کہنے لگے کہ اس معاہدے کو بدل دیں. تو عمر رضی اللہ عنہ سختی سے منع فرما دیتے, انہوں نے کہا میں بالکل نہیں بدلوں گا, یہ معاہدے روز روز ہوتے ہیں, یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز مراد ان کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو پھر نجرانی آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ آپ نے لکھا تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میں نے لکھا تھا. انہوں نے کہا تو بس پھر اپنے مبارک ہاتھ سے اس معاہدے کو پھر تبدیل کر دیجئے اور وہیں لے آئیے جہاں پہلا معاہدہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ نے ڈانٹ دیا, انہوں نے کہا اللہ کی قسم عمر بہت صحیح فیصلے کرنے والے تھے اور وہ رات روتے صحیح راہ پر چلنے والے تھے, میں کبھی بھی امیر المومنین کی چیزوں کو نہیں بدلوں گا. اب یہ کیا ہوتا ہے, مزاج ہے پہچاننے کا, علم کا. شاہ صاحب رحمت اللہ جو فرماتے ہیں نا کہ لوگوں کو اس کی اتباع کرنی چاہیے, پیچھے چلنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنے ہی مواقع ایسے ہیں جب ٹیکس کا نظام شریعت میں شروع ہوا, لوگوں نے کہا اس کو بدل دیں, تو ان کا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو انہوں نے کیا ٹیکس لگایا تھا, لوگوں نے کہا یہ فرمایا بس اس سے قائم رہنے دو, اسے نہ تبدیل کرو. تو ہوا کرتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز میں جب ماہر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا لہٰذا اس پہ اعتبار کر لیا جائے, وہ صحیح لوگ تھے ٹھیک فیصلے کرنے والے تھے. شاہ صاحب کہتے ہیں یہی ہوا کرتا ہے ہر فن میں. فعلم ان لکل فن خاص تھا. یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک فن کی ایک خصوصیت ہے, ولکل موطن مقتضن, اور ہر ایک جگہ جو ہوتی ہے اس کا کوئی تقاضا ہوتا ہے. یہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے اصول قائم کیا جس کو ابھی تشریح کی. فکما انہ لیس لصاحب غریب الحدیث ان یبحث عن صحۃ الحدیث و ضعفہ. پہلی مثال اس کی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب الحدیث پہ کسی نے کتاب لکھنی ہے, اب اس آدمی کو قطعاً یہ حق نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا منصب ہے کہ کسی بھی حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دے. غریب الحدیث, غریب عربی میں کہتے ہیں عجیب و غریب چیز کو, اوپری چیز کو. غریب مسافر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, بستی میں آتا تھا تو اوپرا آدمی ہوتا تھا کہ یہ آدمی یہاں کا نہیں ہے. تو غریب الحدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو عربوں میں عام طور پر استعمال نہیں ہوتے تھے, اور اس پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ یہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں, اور یہ عام طور پر اگرچہ استعمال نہیں ہوتے لیکن ہے یہ بھی عربی. اب غریب الحدیث اس نے لکھنی ہے, ایسے الفاظ جمع کرنے ہیں. حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ بدل الاسلام غریباً, اسلام ایک نیا اوپرا مذہب تھا جو شروع ہوا, اور پھر دنیا میں ایسا وقت آ جائے گا جب اسلام ایک اوپرا مذہب رہ جائے گا, ایک ایسا جس جو عجیب و غریب اس کی باتیں لوگوں کو لگیں گی, لوگ کہیں گے یہ بھی کوئی عمل کرنے کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پھر دین ایسا جب آ جائے گا, فتوبہ للغرباء, ان لوگوں کے لیے بڑی بشارت ہے جو اس دین کو اس وقت قبول کر لیں گے, یعنی دین کے احکامات پہ اسی طرح پابندی سے عمل کرتے رہیں گے. زمانہ اتنا بدل جائے گا تہذیب اتنی بدل جائے گی کہ لوگ اس معاملے میں دین کے احکامات کی پیروی اپنے لیے ذلت محسوس کریں گے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات یہ تو اب زمانہ شروع ہو گیا تو بہت سی چیزیں ایسے ہوں گی مثلا دجال کے متعلق آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اور مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ ان باتوں سے مایوس ہو جائیں گے جب لوگ کہیں گے پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا لوگوں کے لیے اتنی زیادہ یہ بھولی بسری بات ہو جائے گی کہ لوگ گویا اس کے انکار کر بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد آئے گا یہ انکار اب شروع ہوا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی ورنہ پہلے امت میں لوگوں نے انکار نہیں کیا اب کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد داستانیں اور قصے اور کہانیاں ایسے کہہ کے معاذ اللہ بیان کرتے ہیں ورنہ یہ ایسا عقیدہ ہے جس کی اس سے پہلے لوگوں کو ہمت نہیں پڑی کہ لوگ اس کی تکذیب کر سکیں سر سید نے شروع کیا تھا پھر مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا قادیانی کے بعد کچھ اور لوگ آ گئے دو شاخیں ہو گئیں دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال اپنے زمانے میں ہو گیا تھا اچھا اب آگے کیا ہو سوال یہ پیدا ہوا کہ بخاری و مسلم اتنی احادیث اتنی زیادہ ہیں ان حدیثوں کا کیا کرنا ہے تو غلام احمد قادیانی نے کہا یہ ساری حدیثیں سچی ہیں بالکل جھوٹ نہیں ہیں ہم کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے اور وہ جتنی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات تھی وہ میں آ گیا ہوں مجھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے دمشق کو دیکھو مدینہ منورہ سے وہ مغرب کی طرف ہے قادیان کو دیکھو یہ بھی مغرب کی طرف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد دمشق سے دمشق شہر تھوڑا ہی تھا مراد یہ تھی کہ اس سمت میں آئیں گے پھر کسی نے خط لکھا کہ حضور والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے جسم پہ دو زرد چادریں ہوں گی اس کا بالکل ٹھیک ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے مجھ پہ بھی دو زرد چادریں زرد چادروں سے مراد دو زرد رنگ کی بیماریاں ہیں ایک بیماری بلغم کی ہے سینے میں ایک پیشاب کی بیماری ہے بار بار جانا پڑتا ہے تو یہ دو بیماریاں مجھے لگی ہوئی جتنی احادیث تھی معاذ اللہ ان سب کی ایسے ہی تعویل کرتا گیا حدیث کا انکار اس نے ایسے نہیں کیا اب دوسرا گروہ جن کے انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہو گیا تو بھئی یہ احادیث انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا ان کے سب قصے کہانیاں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کی اصل کوئی نہیں ہے بس عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان میں آج کل اگر دیکھنا ہو تو غامدی صاحب کو دیکھ لیجئے غامدی صاحب نے ٹی وی پہ جو کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں آئیں گے اور یہ ایسی ہیں قصے کہانیاں اور یہ چیزیں یہاں پہنچ کر فرق پیدا ہو جاتا ہے قادیانیوں نے کہا جی مرزا غلام احمد آ گیا حدیث کا انکار نہ کیا کرو اور انہوں نے کہا جی حدیث کا انکار کر دو یہ چیزیں ہیں جو آگے چل کے جب آتی ہیں تو ان احادیث پر ان چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال جب لوگ ان کو بھول چکے ہوں گے یعنی وہ نا امید ہو گئے ہوں گے اب یہ احادیث ہیں ساری غریب احادیث جو ہیں یہ دین اسی طرح غریب ہو گیا نا کہ اوپری چیزیں ہوں گی لوگ کہیں گے اوپری بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہاں پر آ گیا غریب الحدیث تو شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے حدیث غریب احادیث پر بحث کرنی ہے اسے اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث غلط ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح بھائی تمہیں اس سے کیا بحث ہے جو الفاظ آئے ہیں تم الفاظ پر غور کرو اور یہ کسی اور کا کام ہے کہ وہ جا کر یہ بات کرے کہ یہ سونا یہ حدیث خالص ہے نہ خالص ہے کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے یہ کسی اور کا مقام ہے تمہارا نہیں پھر دوسری مثال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں کہتے ہیں وَلَا لِحَافِظِ الْحَدِيثِ اِنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ اور اسی طرح جو آدمی حدیث کا حافظ ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یہ بات کہ وہ فقہ کی فروعات پر بحث کرے ایک محدث کے لیے یہ مناسب نہیں وَإِيثَارِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ اور وہ بعض روایات کو بعض روایات پر ترجیح دینے لگے محدث کا حافظ الحدیث کا کام یہ نہیں حافظ الحدیث کون ہوتا تھا اب تو حافظ الحدیث معلوم نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے پہلے زمانوں میں حافظ الحدیث اسے کہتے تھے جسے 10 لاکھ احادیث زبانی یاد ہوتی फिर ये जब घट गया मयार कम हुआ तो लोगों ने कहा 6 लाख अहदीस याद हो किसी को सनद के साथ तो वो आदमी हाफिजुल हदीस है फिर उससे भी नीचे गिरे तो लाख का कौल आया कि 1 लाख हदीसें तो कम से कम याद होनी चाहिए फिर हाफिजुल हदीस है वरना हाफिजुल हदीस नहीं होता हाफिजुल हदीस का क्या मतलब है देखो एक है हदीस की सनद और एक है हदीस का मतन ये जो मतून है ना टेक्स्ट मतन एक आदमी कहता है कि मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह से सुना हजरत उमर रजी अल्लाह कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी हफ्सा रजी अल्लाह से सुना हफ्सा कहती है मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना अब ये आदमी एक हजरत उमर रजी अल्लाह दो और हफ्सा तीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार ये सनद हो गई ना ये सनद हदीस कहलाती है आगे जो बात आई है फर्ज कर लो वहां ये आ गया कि नमल अमालु बिन्नियात अमाल का दारोमदार नियतों पे है अब जब हस्ते हफ्सा रजी अल्लाह ने इस बात को बयान किया तो 10 आदमी आगे बैठे हुए थे हजरत उमर रजी अल्लाह ने बयान किया तो 100 आदमी बैठे हुए थे फिर हजरत उमर रजी अल्लाह के बाद के रावी ने बयान किया तो 1000 आदमी बैठे थे अब ये 1000 आदमी 1000 का ग्राफ नहीं तो ऊपर जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक ही हो जाएगा हफ्सा रजी अल्लाह ने सुनी थी और हफ्सा रजी अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे तो ये 1000 आदमी अगर अपनी अपनी सनदों को लिखेंगे तो अब्दुल रहमान कहता है कि मैंने इससे सुना औफ कहता है मैंने इससे सुना फलां कहता है फलां से सुना तो ये जो सनदें हैं ये हदीस कहलाती थी अब ये टेक्स्ट जो मतन है वो एक ही है इसलिए लोगों को ये शुबा पड़ा है ये ना समझने की वजह से लोग कहते हैं 6 लाख हदीसें 10 लाख हदीसें कहां से इतनी चीजें हैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ इरशादात को देखा जाए और वाकयात निकाल दिए जाएं तो कुल 2500 बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक पहुंची हैं इससे ज्यादा नहीं और ये बहुत थोड़ी 23 वर्ष में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ही खुतबे दिए कितनी बातें इरशाद फरमाई होंगी 2500 बातें पहुंची हैं ज्यादा नहीं लेकिन सुनने वाले अब मतलब आपने ये कहा कि मैं सूद को हराम करार देता हूं और सबसे पहले मैं अपने खानदान का सूद माफ करता हूं जब आप ये फरमा रहे थे तो सुनने वाले 1 लाख से ज्यादा ही आदमी थे अब 1 लाख आदमी आगे जब फैलाएगा बात को फिर आगे उसमें से फर्ज कर लो 10,000 आदमियों ने इस रिवाज को याद रखा लेकिन आगे तो मुसलमान बढ़ते चले गए ना अब आगे वाले जितने थे ये 10-10 लाख आदमी याद थे लोगों को ये और ये उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी अपने घोड़ों तक के नसब याद रखते थे वो खजूरों के दरख्तों को याद रखते थे वो जिन ऊंटों पे हज करते थे उसको याद रखते थे तिर्मिजी रहमतुल्लाह तिर्मिजी में लिखा है एक आदमी के मुतल्लिक के उस बूढ़े के पास लोग मिलने गए तो वो एक हदीस सुनाता था फिर उससे कहा कि मैंने 50 हज किए हैं और हर हज जिस ऊंट पे किया है उस ऊंट को कहां से लिया है क्या किराया था क्या उसका नाम था वो सब मुझे याद आता हाफिज ही ऐसा था तो 10 लाख 6 लाख 1 लाख अब ये अहदीस की सनद याद करना कितनों को याद रहती है ये पूरा फन है अस्माउर रिजाल का शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हाफिज हदीस जो है जिसको हदीस की सनदें याद है वो फिका पर बहस करने लगे और फरुआत पर बहस करने लगे कि पानी के पाक ना पाक होने के क्या मसाइल हैं वुजू होता है नहीं होता शाह साहब कहते हैं इसमें उसकी क्या बात है उसे चाहिए कि अपने फन तक महदूद रहे और हदीस की बात करे وَإِخَارِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ اور اس کا یہ مناسب نہیں ہے کہ بعض روایات کو بعض پر ترجیح دے فَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْبَاحِثِ عَنْ اِسْرَارِ الْحَدِيثِ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ إِنَّمَا غَيَةُ هِمَّتِهِ وَمَسْمَحُ بَصَرِهِ وَكَشْفُ السِّرِّ الَّذِي قَصَدَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَا قَالَ اور اسی طرح وہ شخص جو بحث کرتا ہے اور حدیث میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں حدیث کے جو اسرار ہیں ان کے متعلق کلام کرتا ہے انما غایت و ہمت ہی اس کی انتہائی ہمت یہ کرنی چاہیے وَمَتْمَهُ بَسَرِهِ اس کی نگاہ اس مقام تک پہنچنی چاہیے کیا ہو وَقَشْفُ السِّرِ الَّذِي قَصَدَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَا قَال کہ جو حدیث تمہیں بتا رہا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو بات فرمائی ہے اس کی حکمت کیا سواءً بقي هذا الحكم محكما اسے اس سے بحث ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حکم امت میں باقی رہا یا نہیں رہا او سارا منسوخن کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی او عارضہ دلیل آخر یا اس حدیث کے مقابلے میں ایک اور حدیث آگئی فوجب فی نظر الفقہیت کونہ مرجوحن اور اس وجہ سے فقہاء کی نظر میں یہ حدیث مرجوع ہو گئی اس آدمی کو اس سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے شاہ صاحب رحمت اللہ نے یہ آخری مثال دی اس معاملے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی نے اگر بیان یہ کرنا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں حکمت کیا دی یہ بات کیوں فرما دی اس چیز سے منع کیوں فرما دیا اس بات کی اجازت کیوں دے دی یہ سب کی سب چیزیں اس آدمی کو بیان یہ کرنا ہے کہ حکمت کیا ہے اب حکمت کو چھوڑ کے اگر وہ یہ بیان کرنے لگے کہ اس حدیث پہ آج کل عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بیان کرنے لگے کہ یہ حدیث تو منسوخ ہو گئی وہ کہے کہ فلاں فقیہ نے اس حدیث پہ فتویٰ دیا اور اس حدیث کے مقابلے میں ایک اور حدیث آ گئی لہٰذا اس حدیث کو چھوڑ دو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اسے اس بحث کی ضرورت ہی کیا ہے اپنے فن تک محدود رہے یہ تو محدثین سے جا کے پوچھے کہ جی حدیث صحیح ہے یا نہیں پھر غریب الحدیث والے سے پوچھے کہ اس حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں یہ غریب ہیں یا نہیں تمہارا کام بس اتنا سا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں مقصد تھا اس کو بیان کرو اگر تم دین کے اسرار و رموز بیان کرنا چاہتے ہو دین کی حکمتیں بیان کرنا چاہتے ہو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے اور اس انسان کو اس فیلڈ تک محدود رہنا چاہیے یہ تو حضرت نے جو بات کہی ہے بالکل درست ہے لیکن اس میں ایک بات البتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ اللہ نے پیدا فرمائے جو بیک وقت کی کئی علوم پر دسترس رکھتے تھے اور وہ مستثنیات ہیں ہر صدی میں دو چار آدمی ایسے مل جائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا اتنا علم دیا تھا کہ گویا خدا نے پیدا ہی علم کے لیے کیا ابن تیمیہ رحمت اللہ کو آپ دیکھیں وہ آدمی بیک وقت جب لکھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی اب کدھر چلا جائے گا یعنی وہ حدیث پر بحث کر رہے ہیں سورہ کل ہو اللہ کی تفسیر نے سورہ اخلاص کی لکھی ہے اب اس کی تفسیر بیان کرتے 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 وہ احادیث پہ پہنچ جاتے ہیں حدیث سے پھر تاریخ پہ پہنچ جاتے ہیں تاریخ میں پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں تو کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں وہ دخل نہ دیں اس کی وجہ یہ کہ علم کی وسعت ہے اور علم کی وسعت کی وجہ سے خود اپنے قلم پہ قابو نہیں رہتا بے پناہ لکھتے تھے کبھی کبھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ بھی ایسے کرتے ہیں خود حالانکہ یہ اصول کو جانتے ہیں لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تفسیر دیکھ لو حدیث دیکھ لو تاریخ دیکھ لو فقہ دیکھ لو ہر طرف اللہ نے مہارت دی تھی کہ لکھنا جب شروع کرتے ہیں تو اسی طرح کر دیتے ہیں کہ بات تو حدیث کی ہو رہی ہے لیکن پھر وہ چلے جائیں گے ایک تاریخ پہ کہ اس میں تاریخ کی حیثیت کیا ہے اسی طرح آخری دور میں جو لوگ گزرے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے بعد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ قاری طیب صاحب مرحوم نے ایک جگہ لکھا ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت علم اور تقویٰ اللہ نے عنایت فرمایا تھا اور بہت محنت سے انہوں نے پڑھا تھا اور والد نے تربیت بھی ایسی کی تھی حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ ان کے والد تھے اور حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ تھا قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے والد نے وفات سے پہلے بلایا اور مجھ سے کہا کہ بیٹے یہ جتنا کچھ تم نے پڑھایا نا میں نے تمہیں پڑھایا ہے سارے کا سارا جس کے لیے بھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں بس صرف ایک کام میں نے اپنے لیے کرایا ہے تو میں نے پوچھا کیا تو وفات کا مرسم تھی کہنے لگے یہ جو قرآن ہے نا یہ میں نے اپنے لیے یاد کروایا تھا بس تو اب میں دنیا سے پتہ نہیں کس دن چلا جاؤں مگر مجھے نہ بھولنا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 80 سال کے ہو گئے اس وقت بھی فرما دیتے کہ آج تک والد کے انتقال کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب پارہ سوا پارہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب نہ کیا انہوں نے کہا تھا یہ میں نے اپنے لیے کرایا ہے باقی جو کچھ بھی ہے پڑھو پڑھاؤ مگر اس میں مجھے نہ بھول تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ اتنی محنت سے پڑھا ہے وہ کہتے تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے درس میں بخاری میں جب ہم جاتے تھے تو میں نے ایک رجسٹر بنوا لیا اور اس میں 8 دستے لگوا لیے فرماتے ہیں اس میں نے عنوان بھی لکھ لیا تفسیر حدیث فقہ تاریخ عربیت شاعری کیونکہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا درس ایسا ہوتا تھا جس میں عام طور پہ 8 علوم
आई जाते थे हजरत कभी कोई बात बयान करते थे कभी कोई बात बयान करते थे तो जो ही वो बात करनी शुरू करते थे एक तारीख की तो मैं तारीख को निकाल के उस पे लिख लिया करता था फिर हदीस की तरफ आ जाते हदीस पे फिर अरबों की शायरी की तरफ आते थे तो बाज़ औक़ात एक एक कसीदे के 50-50 शेर ज़माने जाहिलियत के पढ़ देते थे तो फिर मैं कसीदे पे लिख लिया करता था कि हजरत ने ये आज इरशाद फरमाया फरमाते थे वो मुझसे खाब देखने के लिए लेके गए रजिस्टर और फिर उसके बाद वापस नहीं आए ये उन्होंने लिखा कारी तैयब साहब ने तो बास लोगों का इल्म इतना होता है कि उनके लिए बच्चों की बात होती है कि इसमें ये भी बयान आ गया ये भी आ गया ये भी आ गया मगर अल्लाह ताला ने जो बरकतें उनके उलूम में रखी होती हैं वो कमी कहीं और होती हैं शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जरूर है यहां पे कि हर एक को अपने फील्ड में बात करनी चाहिए लेकिन खुद हजरत का भी हाल यही है कि वो एक फील्ड में बात करते करते कहां पहुंच जाएं फिर कहते हैं ना हां बात ये है कि ला मजीस लकुल खाइजिन في فن من ايات السماء بحق ما هنالك بالنسبه الا ذلك الفن ہاں یہ بات ہے کہ کوئی بھی آدمی جب اپنے فن میں ماہر ہو جاتا ہے اپنے فیلڈ میں بالکل اس کے قدم جم جاتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے جو اس فن میں سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے وَإِنَّمَ الْأَقْرَبُ مِنَ الْحَقِّ بِعِتْبَارِ فَنِّ الْحَدِيثِ اور اس فن کی بنسبت سب سے زیادہ قابل اعتبار فن حدیث کے اعتبار سے جو روایات ہیں ما خلط بعد تدوین احادیث البلاد جو کچھ کے باقی رہ گئی ہیں احادیث کی تدوین کے بعد جو شہروں کے حساب سے ہوئی تھی مطلب کہنے کا کیا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس فیلڈ میں بھی جاؤ اس فیلڈ میں جو سب سے اچھا بندہ ہے بس اس کے پیچھے چلنا اور اس فن کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے कोई मफत नहीं है किसी भी उस शख्स को जो तैरने के लिए उतरे बस उसका हल यही है कि उस चीज को मजबूती से पकड़ ले एतमाद के साथ और फिर फन्ने हदीस का बताते हैं कि देखो अब हदीस पर अगर तुम्हें अमल करना है या हदीसें तुम्हें देखनी है तो सबसे अच्छी अहदीस वो हैं जो उस वक्त तदवीन हुई हैं जबकि अहदीसें बिलाद तदवीन हो चुकी मतलब क्या मतलब यह है कि हदीस पर दौर गुजरे मराहिल गुजरे حدیث کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ لوگوں نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا یاد کر لیا کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے لکھ لیا پھر حدیث کا دوسرا مرحلہ یہ آ گیا کہ ہر شہر کے محدثین ہو گئے حجاز والے اپنی حدیث بیان کرتے تھے مکی اپنی حدیث بیان کرتے تھے مدنی اپنی حدیث بیان کرتے تھے کوفہ والے اپنی حدیث بیان کرتے تھے کوفہ میں تو یہ حال تھا کہ کوفہ میں اتنی زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ جیسے آدمی کہتے ہیں कि मुझे कोई शहर याद नहीं है सिवाय कूफा के और एक और शहर का नाम लिया है कि इन दो शहर ऐसे हैं जिनमें मैंने इतने सफर किए हैं हदीस लेने के लिए कि मुझे खुद याद नहीं ये उनका कहना कि मुझे याद नहीं रहा ये बहुत बड़ी बात है इतनी मर्तबा वो कूफा आ गए और उसी कूफा में जहां खालिस अहदीस मिलती थी वहां टकसाल लगा हुआ था झूठी हदीसें भी घर घर के लोग बेचते रहते थे बताते रहते थे ये सब चीजें हो रही شاہد رحمت اللہ کہتے ہیں احادیث جب شہروں میں پھیل گئیں کہتے تھے مدینہ منورہ میں یہ حدیث ہے تمہیں مکہ میں نہیں ملے گی مکہ میں اس کا راوی ہے تمہیں مدینہ منورہ میں نہیں ملے گا یہ سب کچھ ہوتا تھا اور لوگ پیسہ خرچ کرتے تھے علم کے حاصل کرنے کے لیے بالکل ایسی اس کی مثال دیکھنی ہو جیسے آج آپ یورپ میں چلے جائیں امریکہ میں تو کسی وکیل سے اگر مشورہ کرتا ہوں تو پہلے فیس جمع کراؤ پھر وکیل کے پاس جا کے بات کرو وہ ایسے بات ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے پہلے پیسے رکھو پھر اس کے بعد بات کرو گے بات کیا کرنی ہے اس لیے کہ وکیل کو پتا ہے نا کہ جو کچھ میں نے کہنا ہے اس کا وزن کتنا ہے مجاہد رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حدیث کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کتنے پیسے لائے ہو تو لوگ کہتے تھے پیسے نہیں تو کہتے جاؤ پہلے مزدوری کرو پیسے لے کے آؤ پھر مجھ سے حدیث سننا پیسوں کے بغیر حدیث ہم نہیں سنایا کرتے امام نسائی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے نسائی کہتے ہیں ہم حدیث سننے جاتے تھے تو وہ کھرے کھوٹے سکے پہلے دیکھتے تھے ہمارے استاد اور جو خالص سونا ہوتا تھا وہ رکھتے تھے جو ایسی ہوتا تھا کہتے تھے یہ میں رکھ لیتا ہوں لیکن اس کے بعد اتنے اور لاؤ گے تو پھر حدیث سناؤں کچھ بھی وجہ ہو اس کی لوگوں کی غربت ہو کچھ ہو لیکن وہ لوگ اپنی بات میں بڑے سچے کہ جن کے باتیں ہم نے بیان کی اسی طرح جھوٹے بھی تھے کہ حدیث جھوٹ سنا کر پیسے ٹھگ لیا کرتے تھے تو ہوتے ہوتے شہروں کے ساتھ احادیث منسلک ہو گئی کہ کس کس محدث نے کس کس شہر میں کیا حدیث بیان کی. شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں حدیث پر جب یہ دور گزر گیا وَآثَارِ فُقَحَائِهَا, اور اس کے بعد دوسرا دور حدیث پر کیا گزرا کہ فقہا نے احادیث پر فتوے مرتب کر لیے وَمَعْرِفَتِ الْمُتَابَعِ عَلَيْهِمِ الْمُتَفَرَّدِ بِهِ, اور پھر اس کے بعد تیسرا دور آیا اور یہ آیا کہ روایت کی مطابقت موجود ہے یا نہیں, کون سی روایت متفرد ہے. فقہا نے حدیث کو دیکھا دوسرے دور میں, انہوں نے کہا آدمیوں کے نام ہٹاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی, آگے جو بات اصل ہے نا بس اس کو مسئلے پہ بیان کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ پانی کی اتنی مقدار پاک ہے, تو جس راوی سے انہوں نے حدیث سنی جتنی سند تھی ان کا سند کو چھوڑ دو, بس اب لوگوں کو آسانی سے علم فراہم کرو کہ پانی کی اتنی مقدار پاک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے, تکبیر تحریمہ سے. فقہا تک جب یہ حدیث پہنچی انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے یہاں تک جو سند ہے نا اس کو ہٹا دو, اتنا جملہ بس لکھو کہ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کو مختصر چیزیں پڑھنے میں لکھنے میں یاد رکھنے میں سہولت ہو, لوگوں کو تو مسئلہ ہی پتا ہونا چاہیے نا. اس طرح شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ بھی دور گزر گیا تو اس کے بعد حدیث پر ایک ایسا دور بھی آیا کہ کس حدیث میں اس کا مطابع موجود ہے اور کون سی حدیث متفرد ہے. یعنی کوئی بعض حدیث ایسی بھی ہیں کہ ایک نہیں دس دس آدمی بیان کرتے ہیں, ہر ایک کے بعد دوسرا موجود ہے. بعض حدیث ایسی ہیں جن میں ایک ہی آدمی اوپر سے نیچے تک بیان کرتا ہے. یہ بھی جب گزر گیا والاکثر روات والاقوى روایت مما هو دون ذلك, اور پھر کس حدیث کے راوی کم ہیں کس حدیث کے راوی زیادہ ہیں, جب یہ سارے دور گزر گئے تو اس کے بعد چھٹ کے جو احادیث مرتب ہو گئی ہیں ان احادیث پر اعتماد کرنا چاہیے. حدیث میں تدوین کے مراحل سے جب گزر گئیں اور جب کتابیں سامنے آ گئیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اب خالص احادیث جو آئی ہیں وہ پتہ چل گیا, علم پھیل گیا کہ کس کس شہر میں, یہ پتہ چل گیا کہ کس شہر میں کس نے جھوٹ بولا تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اللہ نے غیب سے حفاظت کا ایسا سامان پیدا کیا کہ اللہ کی شان اس کی قدرت ہے کہ کوئی آدمی سمندر کے سفر پہ ہوتا تھا اور وہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیتا تھا کہ اس شہر میں جا کر جھوٹ بولنا ہے حدیث کے معاملے میں, تو ہم نے بارہا دیکھا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے لوگوں میں جھوٹا مشہور ہو جاتا تھا, لوگ اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں کرتے تھے. یہ ہو جایا کرتا ہے, نیت کا اثر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. کتنے ہی ایسے اللہ کے اچھے بندے ہیں جن کی نیتیں صاف رہتی ہیں اور پھر مصیبت تکلیف جو تقدیر میں آنی تھی, جو ذلت پیش آنی تھی, خدا اسے بس گزار دیتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے لیکن ذلت نہیں پہنچتی, نیت صاف تھی, خدا نے اس کی برکتیں دے دی, لیکن وہ تقدیر کا لکھا بھی پورا ہونا تھا. تو ایسے جیسے خواب میں ایک چیز گزر جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ الا انه ان کان شیئا من هذا النوع استطرادا, تو دیکھو میرا طریقہ کار یہی ہے, اس کے باوجود اگر استراری طور پر ضمناً کوئی بات چھڑ گئی فلیس البحث عن المسائل الاجتہادیہ, تو وہ مسائل جن میں اجتہاد ہوتا ہے جن میں علماء کا علم آپس میں مختلف ہے, وتحقیق الاقرب منها للحق, اور وہ تحقیق کرتے ہیں کہ حق اور سچائی کے قریب ترین چیز کون سی ہے, بدعا من اہل العلم, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ولا طعنن فی احد منهم, اور نہ ہی تم ان میں سے کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ احادیث جب چھٹ چھٹا کے سامنے آ گئی سب چیزیں ہو گئی تو اہل علم میں اختلاف ہوا, کسی نے اس پہ فتویٰ دیا کسی نے اس پہ فتویٰ دیا, تو تحقیقات ہوتی رہتی ہیں اس میں اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے. میں بھی ایسے ہی ہوں, اجتہادی مسائل آئیں گے, کوئی بات استرارن چھڑ گئی میں بھی اس پہ اپنی رائے دے دوں گا, تو اپنی رائے اگر میری پچھلی امت کے خلاف ہو تو اس میں کوئی اتنے تعجب کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ امت میں یہ ہوتا آیا ہے. تو میں اس طرح اس مرحلے میں جب گزروں گا ان ارید الا الاصلاح, اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت لکھی ہے جو سے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گویا یہ آیت لکھ کے ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جہاں بھی کوئی ایسا موقف تمہارے سامنے آئے کہ میں نے کوئی الگ راہ اپنائی ہے تو مجھ پر یہ بدگمانی نہ کرنا کہ میں امت میں کوئی پھوٹ ڈالنا چاہتا ہوں کوئی نیا فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہوں بلکہ یہ علمی بحث ہے اور علمی بحث اس طرح پہلوں کا حصہ میراث بھی بنتا ہے ان اريد الا الاصلاح میں سوائے اصلاح کے کوئی چیز نہیں چاہتا مستطاع تو جو کچھ میری توفیق ہے جو کچھ میں کر سکتا ہوں وما توفیقی الا باللہ اور اللہ ہی صحیح بات کی توفیق مجھے دینے والا ہے علیہ توکل تو میں نے اس پہ بھروسہ کیا وَإِلَيْهِ انیب اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے کہا کہ ہم سب ایک دین پہ تھے یعنی کفر پہ تم کیوں ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ان اريد الا الاصلاح میں تو تمہیں صحیح راہ پر لانا چاہتا ہوں مستطاع تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں فساد کرنے والا آدمی نہیں ہوں وما توفیقی الا باللہ اور یہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ خدا کے دین کی طرف آؤ اور اس شرک کو چھوڑ دو یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے جس سے کہہ رہا ہوں علیہ توکل تو میں نے خدا پر بھروسہ کیا الیہ انیب اور میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو مثال میں لے لیا یہ سمجھانے کے لیے کہ میرا بھی معاملہ ایسے ہی ہے یا میں کہیں اختلاف کروں اہل علم سے تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی انوکھی بات ہے بلکہ میں بھی علمی بات کرتا ہوں اور مجھے بھی جو علمی توفیق ہے یہ اللہ ہی نے دی ہے وَهَا أَنَا بَرِيٌّ مِّن كُلِّ مَقَالَةٍ صَدَرَتْ مُخَالِفَةً لِآيَاتٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ اور دیکھیے میں یہاں پر پورے کھلے لفظوں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بالکل بیزار اور بری ہوں ہر اس جملے سے صدرت مخالفتن لآیت من کتاب اللہ اس کتاب میں نے اگر کوئی ایسی بات لکھتی ہو جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کسی آیت کے مخالفت میں ہو او سنت قائمت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت جو واقعی ثابت ہو چکی ہو میں کوئی ایسی بات کتاب میں لکھ دوں جس سے اس سنت پر زد پڑتی ہو او اجماع القرون المشہود اللہ بالخیر مشہود اللہ بالخیر یا وہ تین دور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی کہ ان میں خیر غالب رہے گی اس پر میری کس بات کی زد پڑتی ہو تو میں اس سے بالکل بیزاری کا اظہار کرتا ہوں میں بری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا میرا دور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پھر تابعین کا تین دور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک ہی تھا پھر تابعین کا اور پھر تبع تابعین کا یعنی اس میں خیر غالب تھی یہ نہیں ہے کہ شر بالکل نہیں تھی شر اس میں بھی تھا یہ یزید اسی دور میں تھا حجاج بن یوسف اسی دور میں تھا یہ مروان اور یہ لوگ سارے اسی دور میں تھے اور شر تھا ان لوگوں نے شرارتیں کی جو کچھ بھی کیا تو کیا لیکن اس میں عمومی طور پر خیر غالب تھی لوگ حق بات کہتے تھے کہنے سے جھجکتے نہیں تھے ڈرتے نہیں تھے سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں اور بڑے بڑے درجے کے تابعین میں سے تھے ایسے صاحب کرامت آدمی تھے کہ یزید نے جب فوج بھیجی ہے مدینہ منورہ میں تو مسجد نبوی میں فوج نے پورے اہل مدینہ کو جتنا ہو سکتا تھا قتل و غارت گری کی اور لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور مسجد نبوی میں اس کی فوج نے آ کے گھوڑے باندھ دیے سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ نماز کے ساتھ ان کو گویا عشق تھا اور وہ کہتے تھے 30 سال ہو گئے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مؤذن نے آزان کہی اور میں اس سے پہلے مسجد میں رہوں تو کسی نے کہا آپ اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں کہنے لگے بڑا ہی نالائق نوکر ہے کہ آقا کہے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ فلاح کے لیے تو اس کی آواز سننے کے بعد آئے نوکر ہوا ہے جو پہلے سے ہی حاضر ہو کے بیٹھے 30 سال اس حال میں انہوں نے گزارے کہ مسجد نبی میں اذان سے پہلے بھی ہوتے تھے نابینا ہو گئے گھوڑے باندھ دیے فوجی پھر رہے تھے انہوں نے کہا ہے آدمی بیٹھا رہے تو کسی نے ان سے پوچھا اس محاصرے کے بعد کیا آپ نماز کیسے پڑھتے تھے تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی میں اس کی نماز پڑھ لیتا اس درجے کے آدمی تھے سعید رحمۃ اللہ علیہ اور مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو بنو امیہ کے کچھ لوگ گزرے تو انہوں نے کہا کیا سرکاری آدمی ہو ان کا سرکاری آدمی ہے کہنے لگے امویوں کے सरकार से ताल्लुक है उनका कहने लगे कैसे हैं तुम्हारे बादशाह तुम्हारे हुक्मरान कैसे हैं और फिर कहने लगे तुम्हारे हुक्मरान अच्छे ही होंगे जिनके दौर में हुक्मरानों के कुत्ते मक्खन खाएं और उनके عوام भूखे मरें ऐसे खुशनसीब हुक्मरान ऐसे मालदार हुक्मरान दुनिया में किसने देखे होंगे तो तुम्हारे हुक्मरान बहुत अच्छे हैं
उसको बड़ा गुस्सा आया
और वो करीब था कि उन्हें कत्ल कर देता तो दो चार आदमी आ गए उन्होंने सईद रहमतुल्लाह को बचाया और कहा हजरत कोई अपनी जान की परवाह करें क्यों आप इनके पीछे पड़े हुए हैं अगर नहीं आपके पीछे पड़ जाएंगे तो कहने लगे अहमक आदमी चुप रहे मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी कोई सच बोलता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है एक और आदमी एक दिन मिल गया वो मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था उसने कहा मैंने सुना है नया नया आया था मिलने के लिए हाजिर हुआ कहने लगा मैंने सुना है हजरत आप नमाज के बाद हम लोगों के लिए बददुआ आप जब बैतुल्लाह को देखते हैं हज या उमरे पे तो हाजियों में उमरा करने वालों के दरमियान खड़े होकर आप जोर-जोर से बैतुल्लाह को देख के हमारे खिलाफ बददुआएं करते हैं तो कहने लगे तुमने सही नहीं सुना उसी का अल्लाह का शुक्र है लेकिन सही बात क्या है कहने लगे सही बात यह है कि बैतुल्लाह तो साल में 6 महीने में कभी एक दो मर्तबा जाता हूं मैं तो हर नमाज के बाद मस्जिद नबवी में तुम्हारे लिए बददुआएं करता हूं सही बात यह है तुम मुझे इतने बुरे लगते तो ऐसे लोग थे उसी दौर में जिस दौर में खैर का गलबा था शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसमें जो इजमा हो गया सहाबाए کرام رضی اللہ عنہ کا تابعین کا یہ سارا دور ایسا تھا کہ اگر میری کوئی بات اس کی ذات وہاں جا کر پڑتی ہے تو میں اس سے بیزار ہوں او مختارو جمهور المجتہدین پہلے انہوں نے کہا خدا کی کتاب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنت جو ثابت ہو چکی ہو پھر وہ زمانہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس میں خیر غالب رہے گی تین چوتھے کہتے ہیں کہ میری کسی بات کی ذات مختارو جمہور المجتہدین مجتہدین نے جو کچھ اجتہاد کیا ہے اس کے میں خلاف چلوں وموظم سواد المسلمین یا عام مسلمان جو عمل کرتے ہیں میں اس کے خلاف اگر کوئی بات کروں فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ خَطَأٌ تو پھر یاد رکھنا چاہیے تو میری غلطی ہے اور میری غلطی میں میرے پیچھے نہیں چلنا چاہیے رحم اللہ تعالی من ایقظنا من سنتنا اللہ تعالیٰ مہربانی کرے رحم فرمائے اس شخص پر جو اس اونگ سے ہمیں اٹھا دے اونگ آ جاتی ہے آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور نبہنا عن غفلتنا یا جو آدمی میری اس غفلت میری اس بھول پر مجھے آگاہ کر دے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اگر میری کتاب میں کوئی ایسی بات آ جائے تو اس بات پر عمل نہ کرنا اما ہاؤلاء الباحثون بالتخریج والاستنباط من کلام الاوائل ہاں باقی رہ گئے وہ بات وہ لوگ جو بحثیں کرتے ہیں اور پرانے زمانے کے جو لوگ حدیث اور کتاب و سنت کو بیان کرتے تھے ان کے کلام سے کوئی دلیل لاتے ہیں المنتقلون مذهب المناظرة والمجادلة اور رہ گئے وہ لوگ جو مناظرے کرتے پھرتے ہیں اور لڑتے ہیں فلا یجب علینا ان نوافقهم فی کل ما یتفقهون بھی تو ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات میں ان کی موافقت کر لیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بحث کرنے کی کچھ کی عادت ہوتی ہے مناظرہ کرنے کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو یہ پانچ چھ چیزیں میں نے تمہیں بتا دی اگر میری کتاب کے کوئی بات کتاب سنت ہی ان چیزوں کے خلاف پڑتی ہے میں بری اور بیزار ہوں اور اللہ رحم کرے اس پہ جو مجھے آگاہ کر دے باقی وہ رہ گئے جو مناظرے کرتے ہیں اور مجادلے کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بات بھی کہیں ہم اسے مان کیا کریں فَنَحْنُ رِجَالٌ وَهُمْ رِجَالٌ اگر وہ مرد ہیں تو فَنَحْنُ رِجَالٌ وَهُمْ رِجَالٌ ہم بھی مرد ہیں اگر انہیں کچھ آتا ہے تو اللہ نے ہمیں بھی کچھ دے رکھا ہے وَالْأَمْرُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سِجَالٌ بات وہ ہے کہ جب بھی کہیں بحث آئے گی تو پھر ڈول پڑے گا ڈول ہمارے ان کے درمیان ہوتا یہ تھا پچھلے زمانوں میں کہ پانی بھرنے جایا کرتے تھے لوگ تو جو ڈول پہلے رکھاتا تھا وہ پہلے ڈول ڈالتا تھا نا اور جو گاؤں میں ڈول بعد میں لائن لگ جاتی تھی گاؤں میں کیا شہروں میں بھی ایسی ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ پانی بھرنے کے لیے جائیں تو بالٹیوں کی لائن لگ جاتی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بس پھر علم کا کنواں ایسا ہی ہے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں اصرار کرتے ہیں مناظرے میں کہ ہماری صحیح ہے تو ہمیں بھی اصرار کا حق ہے وہ مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں اگر ان کے پاس ڈول ہے تو ہمارے پاس بھی ڈول ہے پھر جس کا ڈول بھرا ہوا نکلا ہے جس کا ڈول پہلے نکلا ہے وہ غالب آ جائے